فالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الرحيم
ذو الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں اس امت میں بہت ساری باقی ہیں, جن میں سے مونچھوں کا صاف کرنا بھی ہے. یہ جو ہم مونچھوں کو بالکل صاف کرتے ہیں اور برابر کرتے ہیں مرد حضرات, یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے. اور یہ جو ختنہ کرنا ہے یہ ختنے کی سنت بھی ابراہیم علیہ السلام کی یادگاروں میں سے ہے. ابراہیم علیہ السلام دنیا میں پہلے آدمی تھے جن کے بال سفید ہوئے, لہذا ایک نئی چیز تھی. تو اللہ تعالی کے چونکہ خلیل تھے عرض کیا کہ ما ھذا یا ربی, اے میرے رب یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ھذا وقاروکا, یہ تمہارا وقار ہے, تمہاری عزت ہے. سفید بال یہ عزت کی چیز ہے, دنیا میں عزت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں اللہ تعالی کے ہاں رحمت کا ذریعہ ہے یہ سفید بال. اور بالوں کو رنگ لگانا, ڈسٹمپر کرنا, اگر وہ کالے رنگ کا ڈسٹمپر اور پینٹ ہو تو وہ حرام ہے, گناہ ہے. اور اگر کالے رنگ سے ہٹ کر براؤن یا مہندی ہے تو وہ نہ صرف جائز بلکہ مستحب بھی ہے، لیکن کالے رنگ کے علاوہ زیادہ اس ڈسٹمپر کو کرنے کی اجازت ہے، بلکہ مہندی لگانا جو کہ اپنی اصلی حالت میں ہے اس مہندی کا لگانا مستحب ہے، ثواب ملے گا اس میں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے خلیل کہلاتے ہیں، خلیل اللہ، اللہ کا اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کا دوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا ایک نام حبیب اللہ ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ بھی اللہ کے دوست سے کیا جاتا ہے، خلیل اللہ کے معنی بھی اللہ کا دوست اور حبیب اللہ کے معنی بھی اللہ کا دوست۔ لیکن اردو میں تو معنی ایک ہے لیکن عربی میں اس کا فرق ہے، کہ ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب فرمایا، تو خلیل اور حبیب دونوں کا ترجمہ اردو میں دوست سے کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ان کے معنوں میں فرق ہے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو عاشق ہو، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو عاشق ہو، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جو محبوب ہو۔ خلیل کے معنی، خلیل اللہ معنی ہو گئے لور آف اللہ سبحانہ و تعالی، اور حبیب اللہ کے معنی ہو گئے بی لورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ فرق ہو گیا نا کتنا بڑا، ایک عاشق ہے، ایک محب ہے، ایک محبوب ہے، ایک لور ہے، ایک بی لورڈ ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام اولی العزم پیغمبروں میں سے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں بطور نبی کے تشریف لائے تھے، لیکن نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان میں دو نبیوں کا اور ذکر آیا، اور تقریباً نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں 2460 یا 2640 کچھ مغالطہ مجھے ہو رہا ہے، جو تاریخی روایات ہیں اس میں 2640 یا 2460، بیچ کا 6 اور 4 کو میں تقدیم بھول رہا ہوں، بہرحال یہ اتنا فاصلہ ہے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں، اور اس درمیان میں دو نبی اور گزرے ہیں جن کا ذکر آیا، ایک حضرت ہود علیہ السلام اور ایک حضرت صالح علیہ السلام، ان دو نبیوں کا یہ دو نبی تشریف لائے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام وہ ان کے بھانجے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ برادر زادے ہیں، یعنی بھائی کے بیٹے، اور ایک روایت میں بہن کے بیٹے۔ تو بہرحال یہ لوط علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ بھی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اولی العزم پیغمبروں میں سے، تو ایک واقعہ قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا، ایک واقعہ تو آگ میں ڈالے جانے کا ہے، اور دوسرا واقعہ قربانی کا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ یہ دو واقعات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات ہیں، اور ان دونوں واقعوں کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے. تھوڑا تفصیل سے کہیں اجمالاً کہیں تھوڑی سی تفصیل. تفصیل کے معنی ٹکڑے ٹکڑے ہیں. بہرحال ان دونوں واقعات کا ذکر کیا ہے. پہلا واقعہ جو آگ میں ڈالے جانے کا ہے, اس واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے ایک عجیب جملہ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ, کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد یعنی فہم, خوش فہمی ان کے منصب کے مناصب عطا کی تھی. سبحان اللہ, یہ ابتدائی اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے اس بات کو ذکر کیا اور فرمایا آگے وکنا بھی عالمین, ہم خوب جانتے ہیں. عجیب جملہ ہے یہ. پھر آگے ذکر کیا کہ اپنی قوم سے فرمایا کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, کہ کیا تم جن بتوں کو پوچھتے ہو ان کے مجاور بنے بیٹھے ہو, یہ کیا چیز ہے؟ مطلب کہ یہ پتھر کے بت جو اپنا برا بھلا اور برا نہیں کر سکتے, تمہاری بھلائی اور برائی میں ان کا کیا ہاتھ ہے؟ عجیب انداز ہے. دیکھیں ما ہذہ التماثیل, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا مورتیاں ہیں جن کو تم لیے بیٹھو پتھر کے بتوں کو. جیسے ہندو کروڑوں خدا ہیں, ہندوؤں کے کروڑوں خدا, اور مزے کی چیز ہے ان خداؤں میں سے اکثر وہ ہیں خدا جن کو مسلمان کھا جاتا ہے. جس میں ایک خدائی یہ گائیں بھی ہے. مسلمان اس کو بھی کھا جاتا ہے. اور پھر عجیب ہے جس کو خدا بنایا اس خدا کی سب سے زیادہ بے حرمتی کرنے والا جو مخلوق ہے یہ اس کو کچھ نہیں کہتے, اور وہ مخلوق ہے بیل. یہ اس کو ماتا بولتے ہیں, ماتا مانے ماں. تو پھر ہندوؤں سے پوچھا جاتا ہے تو اس پر وہ بجائے کوئی جواب دینے کے یا تو واہیات اور مغلظات بکتے ہیں یا سر جھکا دیتے ہیں. ہم منو کی سو آلہ روسی سر شرمندگی سے سر جھکا لیتے ہیں کہ بھائی اگر ماں گائے ماں ہے تو بیل باپ ہوگا نا, یعنی جب گائے ماتا ہے تو بیل جی پتا ہے. تو بہرحال, اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جن پتھروں کو یہ پوجتے ہیں اور جن خداؤں کی پرستش کرتے ہیں, جب ان کے کوئی تہوار آتے ہیں تو ان تہوار میں یہ اپنے خداؤں پر سیل لگاتے ہیں, تخویزات, اور یہ اعلان لگتا ہے بائی ٹو گیٹ ون فری, دو خریدو ایک مفت میں لے جاؤ. یہ خدا فروش بھی ہیں, بھگوان فروش ہیں, یہ بھاگوان لوگ نہیں ہیں. بھاگوان کہتے ہیں قسمت والے کو, یہ ہندی کا لفظ ہے بھاگوان, کہ بڑے بھاگوان ہیں یہ. تو یہ جو بھگوان فروش ہیں یہ بھاگوان لوگ نہیں ہیں, یہ اپنے خداؤں کو بیچتے ہیں، خدا فروش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا، ما ہذی تماثیل، یہ کیسے خدا ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو. تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا، کہنے لگے کہ قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو اسی طرح عبادت کرتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سبحان اللہ کیا جملہ فرمایا، انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں، صریح گمراہی میں. کیا مطلب؟ اتنی گمراہی کہ عاجزوں کو خدا بنایا، لاچار اور بے بس سے مانگتے ہو، یہ گمراہی ہے. اور انہوں نے کوئی اور دلیل نہیں دی، بس یہی کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کو دیکھتے آ رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی کہ ربکم، کہ میرا اور تمہارا جو رب ہے، رب السماوات والارض، رب السماء والارض، آسمانوں کا اور زمین کا جو رب ہے وہی میرا اور تمہارا رب ہے. دلیل دی دیکھیے، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. کہتے نہیں، بس ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہم مسلمان بھی کتنی باتوں میں کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہے ہیں. مثلا مرد اور عورت مل کے کھانا کھائیں، بھائی اور بھابیاں مل کے کھانا کھائیں، ان کو سمجھایا جائے کہ یہ نہ کرو، کہتے جی یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا رہے، حالانکہ یہ تو گناہ ہے، یہ تو مکس گیدرنگ ہے، کو ایجوکیشن ہے جناب یہ. کہ بھائی بھابھی مل کے کھانا کھا رہے ہیں تو یہ جی ہمارے باپ دادا سے چلا رہے ہیں. شادی کے جو رسومات ہیں جی ہمارے تو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک، شریعت و سنت، اس سے لوگ اپنی گمراہی کے بھی دلائل لیتے ہیں. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھیجتی زیور لکھی ہے، امت پر بہت بڑا احسان ہے حضرت کا، ایسی کتاب لکھ ڈالی کہ اللہ اکبر، عام فہم آسان. تو اس میں حضرت نے رسومات کا ذکر کیا، اور مقصد کیا تھا کہ تاکہ ان رسومات، صحیح سے آگے ہو گئے بیٹھے، تاکہ وہ بھی سیٹنگ ہو جائے، آپ کی بھی سیٹنگ ہو گئی. تو ان رسومات کا ذکر کرنے کا مقصد، حضرت نے رسومات لکھی کہ ایسے 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 ہوتا ہے، اور ذکر کیا کہ یہ سب فضولیات ہیں، لغویات ہیں، رسومات ہیں. اب آپ دیکھیے کتنا حضرت کا ارادہ نیک، طریقہ کار لکھا اور پھر اس کو رد کیا. ایک صاحب نے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ کی بھیجتی زیور سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، اور وہ فائدہ یہ ہوا کہ وہ رسومات جو ہم بھول گئے تھے کہ کیسے کرنی ہے، آپ کی بھیجتی زیور پڑھ کے کر لی، اب ہم اس کو کر لیتے ہیں. وہ آپ بتائیے، ہدایت کی چیز، پتہ یہ چلا اگر عقل الٹی ہو جائے تو ہدایت کی چیز بھی گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے اللہ تعالی سے فہم سلیم مانگنی چاہیے کہ اللہ فہم سلیم عطا فرما، ورنہ اگر فہم میں سلامتی نہ ہو تو ہدایت کی چیز بھی گمراہی بن جاتی ہے. تو بہرحال ہم کتنے مواقع ہیں جس پر کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے کہ جی مسجد میں نکاح کرو. کہ نہیں جی ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے کہ گھر میں نکاح, ہال میں نکاح, فلاں جگہ نکاح, اور یہ رسومات اور یہ چیزیں, یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ جس کو اللہ تعالی نے نقل کیا کہ یہ جملہ کہنا درست نہیں ہے. اگر باپ دادا سے اتنی محبت اور تعلق ہے تو یوں کریں, یہ سب گاڑیاں واڑیاں چھوڑے گدھے پہ بیٹھے, کیونکہ باپ دادا بھی گدھوں پہ سواری کرتے تھے. اچھا ہے خر سواری جب کریں گے نا تو خر مستی بھی ختم ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے خر مستی کیا ہوتی ہے؟ خر مستی یعنی گدھے کی مستی. خر مانے گدھا اور گدھے کی مستی. اور گدھے کی مستی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں گدھا بس ایک دم سے چلتے چلتے اس کو مستی چڑھتی اور لوٹے لگانا شروع کر دیتا, اس کو کہتے ہیں خر مستی. اس کو لاکھ کچھ کریں وہ اپنا کام پورا کرے گا. اور یہی حال ہم لوگوں کا ہے. جب اللہ تعالی کے عذاب کی مستی ہم پر چڑھتی ہے اس وقت ہم جب تک گناہ نہ کر لیں چین نہیں آتا. یہ ہے خر مستی. انسان پر اب گناہ کا تقاضا ہوا, بس یہ گناہ کرنا ہے, وہ کر کے چھوڑتا ہے. پھر وہ ساری باتیں ایمانیات, اسلامیات, دینیات سب ختم, بس مجھے اپنا کام پورا کرنا ہے, اپنی حرام لذت کو پورا کرنا ہے کسی بھی طریقے سے. اس لیے یہ خر مستی, یہ گدھوں والا کام ہم بھی کرتے ہیں. اس لیے اس مستی کو انسان جب کرتا ہے اس کو خر مستی کہا جاتا ہے. تو گدھے پہ بیٹھے کیونکہ باپ دادا گدھوں پہ گھومتے تھے. کیوں ایسی شاندار بلڈنگوں میں رہتے ہیں؟ پنکھے کے بغیر زندگی گزاری انہوں نے, ریفریجریٹر, ٹھنڈی الماریاں نہیں تھی. لیکن دنیا کا جب معاملہ آتا ہے کہتے نہیں, ٹیکنالوجی, فاسٹ لائف. اور ٹیکنالوجی سے انٹرٹینمنٹ لینی چاہیے. اور تین, وہی اپنا جو جاہلیت کا طریقہ وہی چلا آ رہا ہے کہ بس اسی پہ راضی ہیں. کوئی عالم, کوئی اللہ والے ان کے غلام سمجھائیں کہیں, نہیں بس ہمارا وہی دین وہی چلا آ رہا ہے بس. وہ اپنی رسومات, جہالت کے طریقے اسی پہ راضی ہیں. شریعت, اس لیے باپ دادا کے وہ طریقے جو شریعت و سنت سے متصادم ہوں ان کا ترک ضروری ہے, اور وہ طریقے جو شریعت و سنت سے متصادم نہیں ہیں, ٹکراتے نہیں ہیں, آپ کیجئے اس کو. کسی عالم نے آپ کو گاڑی رکھنے سے منع کیا؟ موبائل رکھنے سے منع کیا؟ ریفریجریٹر خریدنے سے منع کیا؟ کاروبار تجارت کرنے سے منع کیا؟ نئی ٹیکنالوجی سے جو کہ گناہ نہیں ہے, کسی عالم نے منع کیا کہ آپ انجینئر ڈاکٹر نہ بنائے اپنی اولادوں کو, کمپیوٹر کا آئی ٹی پروفیشنل اور آئی ٹی کا اور نیٹ ورکنگ اور سیکیورٹی کے چیزیں نہ سیکھیں, کسی نے منع کیا ہے؟ کوئی عالم ذرا دکھا دے. جس بات کو منع فرماتے ہیں یہ حضرات, یہ مفتیان کرام, اولیاء اللہ, علماء کرام, گناہ والی چیز کو منع فرماتے ہیں کہ گناہ والی چیزوں سے بچو. تو یہ جو جملہ ہے, ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا دیکھا, یہ درست نہیں. ہاں میں نے جیسے کہا, اگر مثال ہے کہ والدین کسی ایک بھائی کے پاس عموماً رہتے ہیں, ایسا ہوتا ہے اکثر جگہوں پہ, تو جہاں والدین رہتے ہیں تو عید کا پہلا دن ہوتا ہے, سارے بھائی ماں باپ کے بھائی وغیرہ سب وہیں آ جاتے ہیں, ہوتا ہے نا جناب کہ جی مل کے کھانا کھائیں گے, چلو اچھا ہے. تو یہ طریقہ کار اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جی ہمارے باپ دادا سے چلا رہا ہے, جو گھر کا بڑا ہوتا ہے سب وہاں جمع ہو کے کھانا کھاتے ہیں, کوئی بری بات نہیں. بس اتنا کریں کہ مردوں کی شفٹ الگ جگہ, عورتوں کی شفٹ الگ جگہ, کہ عورتیں زنان خانے میں اور مرد مردانے میں. پہلے یہ ہوتا تھا نا, زنان خانہ کہلاتا تھا, محل سرا, اور حریم کہلاتا تھا, حریم. تو اس حریم میں وہ زنان خانہ, عورتیں وہاں کھائیں اور مرد باہر کھائیں. وہ لیونگ روم میں کھا لیں اور مرد جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں کھا لیں, کوئی حرج نہیں. پردے کا اہتمام ہے اور محرم رشتے دار ہیں, پھر وہ اپنے دادی سے ملیں اور اپنے بڑوں سے ملیں, ان کے پاس بچے نانے نانی ہیں دادی ہیں سب جمع ہو گئے, بھائی اور بہن, اس میں کوئی نامحرم نہ ہو تو بیٹھیں ماں کے پاس باپ کے پاس, سبحان اللہ. تو اس طریقہ کار میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا, اور پھر ایک جملہ بھی فرمایا کہ وَتَلَّاهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, کہ میں تمہارے ان بتوں کے جو نا ٹکڑے ٹکڑے کروں گا, تمہارے خداؤں کی گت بناؤں گا, کہتے ہیں درگت بنائیں گے, درگت بناؤں گا. آپ تشریف لے گئے تو یہ قوم ان کا کوئی جشن اور میلہ تھا, ابراہیم علیہ السلام سے بھی انہوں نے عرض کیا تھا کہ آپ بھی چلیں, تو بہرحال آپ نے عذر فرما دیا. آپ تشریف لے گئے, جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے معبد خانے, ان کے مندر میں آئے, تشریف لائے اور ان بتوں کی گت بنائی, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, جس کو اردو میں کہتے ہیں کٹاس لگائی. اب اس کے بعد ایک جو بت ان میں بڑا تھا, کبیرہم ہذا, ان میں جو بڑا تھا وہ جو تو کلہاڑا رہا ہوگا یا جو بھی چیز تھی جس سے پٹائی ٹھکائی لگائی, اس کو اس کے کندھے پہ رکھ دیا تاکہ آنے والا سمجھے کہ یہی اسی نے یہ حرکت کی. اب جب وہ لوگ قوم لوٹ کر واپس آئی, اب جو اپنے خداؤں کا یہ حشر دیکھا تو بڑے افسوس ہوئے کہ یہ کیا, بت کو بھی دیکھا. تو قرآن پاک نے اس واقعے کو ذکر کر کے ابراہیم علیہ السلام کی جو اس فہم کو ذکر کیا تھا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی فہم تھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز ایمانیات اور وحدانیت عطا فرمائی, موحد بنایا, اور ان کی بے عقلی دیکھیے کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ ایک بت کے علاوہ سب ٹوٹے پڑے ہیں, اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ بت اتنے لاچار اور بے بس ہیں کچھ نہیں کر سکتے. ان کو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بت نہیں توڑ سکتا, لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو بت ٹوٹے پڑے ہیں, یہ جو ہگے پڑے ہیں, یہ جو مرے پڑے ہیں, یہ کتنے بے بس اور لاچار ہیں کہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, کہا رہے بھائی یہ کس نے کیا؟ تو کسی نے کہا کہ سمعنا فتح یز کرو رہ, فتح فتح وہ جوان, میں نے سنا تھا ایک جوان ہے, یقال له ابراہیم, اس جوان کو ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے. وہ اس نے کہا تھا میں تمہارے بتوں کے ساتھ یہ کروں گا. بہرحال انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کو بلانے کے لیے بھیجا, آپ تشریف لائے. پوچھا تم نے کیا؟ کہا اس بت کو نہیں دیکھتے، اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ ہو سکتا ہے اس نے کیا کلہاڑا بھی اس کے کندھے پہ رکھا ہوا، اسی لیے پوچھ لو، اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھ لو. اب وہ شرمندہ ہوئے، انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ تو بولتے نہیں ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکا لیے شرمندگی سے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم، افسوس ہے تم پر، تف ہے تم پر، لما تعبدون، کن کی تم تین کو خدا بناتے ہو، یہ دیکھ لو تمہارے خود کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اور یہ ایسے خدا ہیں کہ ما لا ينفعكم ولا يضركم، تمہیں کیا نفع پہنچائیں گے، تمہیں کیا نقصان دیں گے، بیچارے اپنا خود دفاع نہیں کر سکتے. اب ان کو تو کچھ اور سوچی نہیں، انہوں نے کہا پکڑو اس کو دہشت گرد کو. اب وہ آگے جی وہی الزام لگایا آخر میں لگا کے، یہ سہولت کا آ رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، کچھ نہیں بچا نا، بس یہ وہاں بلڈنگ گری کہ یہ بیچارے وہ پٹھان جن کو نسوار کھانے سے فرصت نہیں، کہتے نہیں انہوں نے کیا ہوگا، ان بیچاروں کو کیا پتا نسوار کھانے کے علاوہ، کہ نہیں انہوں نے کیا ہوگا، کیا دلیل لاؤ. بس اسی کی طرح کہ نکسوا علی رؤوسہم، دلیل کوئی نہیں ہے لیکن بس آخر میں کچھ نہیں، حرقوا، آگ میں ڈالو ان کو، ان پر میزائل برساؤ. اور کیوں؟ وانصروا آلہتکم، ارے خدا شرم کرو، کچھ تو اپنے خداؤں کی مدد کرو، کہ خدا تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، تم تو کچھ ان کی مدد کرو نا. وانصروا آلہتکم، ارے جب تم نے خدا بنایا تو پوچھو ان کو، مدد کرو ان کی. اللہ اللہ، لہذا روایتوں میں آتا ہے، تاریخی روایات ہیں، اس میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مہینے تک ساز و سامان جمع کیا سوختہ کے لیے، یعنی آگ لگانے کے لیے ایک مہینے تک ساز و سامان جمع کیا، اور اس کے بعد اس آگ کو بھڑکایا دہکایا، سات روز تک اس آگ کو بھڑکایا اور دہکایا، یہاں تک کہ اس کے جو شعلے تھے وہ فلک بوس ہو گئے. فلک بوس یعنی گویا آسمان کو چھو رہے تھے. ایسا اونچا انہوں نے اتنے سات روز تک اس آگ کو بھڑکایا اور دہکایا، سات روز تک. اب رہی بات آگ تو دھڑکا دی، آگ تو بھڑکا دی، اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کیسے ڈالے، کیونکہ وہ آگ اتنی اس کی حرارت اور تیزی اتنی تھی کہ میلوں تک اس کا اثر جا رہا تھا. اب اسی اپنی ہی دہکائی ہوئی آگ میں اپنے اس دہشت مجرم کو کیسے ڈالیں؟ تو شیطان بھی چونکہ ان کی رہنمائی کرتا تھا، رہبری کرتا تھا، تو شیطان نے ان کو ترکیب سکھائی کہ ایک کام کرو، ان کو منجنیق میں پھینک کر، منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینکو. ایسے تم کرو. انہوں نے اسی ترکیب پر عمل کیا، ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر پھر پھینکا. اب عالم یہ تھا کہ وہ آگ جو کہ فلک بوس سے آ رہی تھی، جس کی تپش اور گرمی اور حرارت ایسی تھی کہ میلوں تک اس کا اثر تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، مخلوقات تڑپ گئی، کیونکہ جتنی مخلوقات انسان اور جن کے علاوہ ہیں ان سب کو حس ہوتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ کون عالم، کون شخص قلب نورانی رکھتا ہے، اس کے ایمانیات کا کیا اثر ہے، جانور تک اس کو سمجھتے ہیں. لہذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مرغا اذان دے، آواز نکالے، تو تم کہو اللہم انی اسألوکا من فضلکا، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے، تم اللہ سے فضل مانگو کہ اللہ تعالی کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے مرغا. تو جانوروں کو اتنا ادراک ہوتا ہے، تو تمام مخلوقات تڑپ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام سچے موحد بے قصور، لیکن ان کو اس زندان آتش میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، تڑپ گئے فرشتے، تمام مخلوقات زمین آسمان سب تڑپ گئے. ان کی یہ تڑپ تھی، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو فرمایا سبحان اللہ، جس کا جی چاہے ان کی مدد کرے. جبرائیل علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام فضا میں، آپ نے فضا میں فرمایا میں آپ کی کیا مدد کروں؟ تو کیا فرمایا؟ اس حالت میں حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. سبحان اللہ، ایمان نبوت کوئی معمولی چیز ہوتی ہے؟ اس لیے کیا فرمایا؟ میرے لیے صرف اللہ کافی ہے، حسبی اللہ. کہا میں آپ کی کچھ مدد کروں، کوئی خدمت؟ جبرائیل علیہ السلام جن کے 500 بازو ہیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 600 بازو ہیں، لہذا جب حضرت لوط علیہ السلام کی وہ نالائق قوم جو بدفعلی کرتی تھی، لڑکوں کے ساتھ بےہودگی والے کام کرتی تھی، اس قوم کے 6 بستیاں تھی، ایک ایک لاکھ کی ایک بستی، جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اپنے بازو پر اٹھا کر آسمانوں تک لے گئے، اوپر اونچائی پہ لے گئے، اور وہاں پر فجعلنا عالیہا سافلہا، عالیہا سافلہا، یہ ہے اس کے معنی کہ اس کا جو اوپر والا حصہ اس کو پلٹ دیا، سب کے سب زندہ گرے، مرنے کے لیے نہیں پلٹا تھا، عذاب ایسا کہ جب وہ گرے اس پر، پھر وامترنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وامترنا علیہم حجارہ، پھر ان پر پتھروں کی بارش کی، ان بےہودہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والے، ان بے شرموں پر، خبیث کام کرنے والوں پر پتھر برسائے. اتنی قوت ابراہیم جبرائیل علیہ السلام کو حاصل. آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ فرشتہ جو سید الملائکہ ہیں، ان کی قوت اور قدرت کتنی زبردست ہے، لیکن اس کو یقین کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں، کہ تمام قوتوں کو اور تمام قدرتوں سے صرف نظر کر کے صاحب قدرت قادر مقتدر پر نگاہ کو ٹھہرانا، یہ ایمان ہے. اللہ اکبر. حضرت کیا فرمایا؟ کتنا چھوٹا سا پیارا جملہ، حسبی اللہ، میرے لیے صرف اللہ کافی ہے. میں مدد، میں اللہ میرے حال کو خوب جانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس حال کا ذکر کر دیا، وہ آگ جس کی خاصیت حرارت کی ہے، اور یہ خاصیت بھی اللہ نے رکھی ہے، لہذا ہر چیز اپنی خاصیت کے فعل میں، اور اس کے اثر میں اللہ تعالی کے حکم کی محتاج ہے، لہذا اس میں خواص اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس خواص کا اثر ہونا اور مؤثر ہونا یہ اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہے. اب آگ دیکھیے، آگ کی خاصیت سوزندن، جلا دینا، حرارت، گرمی پہنچانا، احراق، جلانا، لیکن وہی آگ اللہ تعالیٰ اس سے کیا فرمایا ہے؟ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. سبحان اللہ، کتنا محبت بھرا جملہ ہے کہ اللہ جس اپنے عاشق کو خوب جانتا ہے کہ میرے خلیل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فرما دے اسی آگ کو. اب عالم یہ ہے کہ پوری وہ مخلوق جو کہ آگ کے قریب اب تماشا دیکھ رہی ہے، اب اس ملا کو پتا چلے گا کس سے ٹکر لی ہے، سپر پاور سے. جو اس وقت کی سپر پاور تھی نا، وہ نمرود اس وقت کی سپر پاور تھا، سپر پاور سے ٹکر لی ہے. اصل میں بات یہ ہے، سپر پاور تو ہے لیکن وہ سپر پاور بھول جاتی ہے کہ سپر پاور کے اوپر سپریم پاور ہے. لہذا اللہ تعالی نے فرما دے ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا. اب ادھر کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام، یار یہ ملا عجیب چیز ہے، اس کے ہم چندے بند کروا دیتے ہیں، اس کی ہم زکاتیں بند کروا دیتے ہیں، اس کی روٹی بند کروا دیتے ہیں. پتہ نہیں کس یہ ملا بنا کس مٹی سے ہے، پھر بھی اس کا مدرسہ چلتا رہتا ہے، اس کا دین کا کام چلتا رہتا ہے، قربانی کی کھالیں اس کو نہیں ملتی، پھر بھی اس کا کام چلتا رہتا ہے. پتہ نہیں کس مٹی سے بنا ہوا ہے. ہم نے تو اڑی چوٹی کا زور لگا لیا. پتہ نہیں یہ کیا مخلوق ہے. یہ بھی اللہ اکبر، ان کو پتہ نہیں ہے اس ملا کے ساتھ ملا کی کیا حیثیت ہے، کیا حیثیت ہے. کوئی ہے واللہ کوئی حیثیت نہیں ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، انتہائی کمزور ترین مخلوق ہے. لڑتا ہے وہ کسی سے، وہ بیچارہ آگے سے خاموش ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بولتا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ وہ ہے، مرحومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، روبا کے ہست اورا شیر پشت، وہ لومڑی جس کی پیٹ پر شیر اپنا ہاتھ رکھ دے. فرماتے ہیں کہ کلائے پلنگا را بشکنت بمشت، کہ وہ لومڑی جو بزدلی میں ضرب المثل ہے، مثال دیتے ہیں لومڑی کی طرح بزدل ہے، لیکن جس پر شیر اپنا ہاتھ رکھ دے تو وہ فرماتے ہیں معرومی کہ ایک تھپڑ میں، ایک گھوسے میں وہ چیتے کا کلا پھاڑ دے. کیوں؟ شیر کی پشت پناہی کی وجہ سے. ملا کچھ نہیں ہے، اس بیچارے کے پاس میں واللہ کہتا ہوں کوئی ہتھیار نہیں ہے. اس کی ساری کمزوریوں کا حاصل اور نتیجہ یہ ہے کہ بس یہ اللہ سے روتا ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس. لہذا اس ملا بیچارے کو چھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ اس کو چھیڑو گے تو وہی ہوگا. نمرود نے، اب نمرود کی بیٹی دیکھ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ایئر کنڈیشن میں، ریڈ کارپیٹ لگا ہوا ہے اور بہت ہی کمفرٹ اور لگژری تعیش میں بیٹھے ہوئے ایسے مزے سے، اور آگ میں. بڑی حیران ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو ای میل کیا اس نے، پہلے واٹس ایپ پہ کال کی تو نیٹ ورک ٹھیک نہیں جا رہا تھا وہاں، ای میل، کوئی آواز تو میل ہو جا نہیں سکتی تھی اور وہ بھی آگ میں. پوچھا اس نے، نمرود نے، کی بیٹی نے، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے بیشتی زیور میں لکھا ہے کہ آپ اتنے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس آگ میں کوئی اور بھی آ سکتا ہے کہ اس کو یہ آگ نقصان نہ پہنچا، کوئی اس کا منتر ہے، کوڈ ورڈز؟ تو ارشاد فرمایا ہاں اس کے کوڈ ورڈز ہیں. پوچھا وہ کیا کوڈ ورڈز ہیں؟ کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ اس کا کوڈ ورڈز ہے. اس نے کہا اچھا. بس حکیم الامت فرماتے ہیں اس نے پڑھا کلمہ، پڑھا اور آگ میں چلتی ہوئی گئی اور آگ میں بالکل محفوظ رہی. اب آپ بتاؤ یہ ہے ملا، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے جو ملا کے پیچھے لگے گا وہ خود ہی پھنس جائے گا. اس لیے تو مشرکین کہتے تھے، وہ سردار کہتے تھے، دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، یہ کچھ پڑھتے ہیں، یہ مت سننا. اچھا چلو دیکھے تو صحیح کیا سنتے ہیں. تو دیکھا جو منع کرنے والے تھے وہ بھی سن رہے. اللہ اکبر. کیونکہ ایک قاری جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو کیسا دل، ایک عجیب سرور، لذت، کیفیات الفاظ میں نہیں آپ بتا سکتے کہ کیا چیز ہوتی ہے وہ. کیونکہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے. پھر اس کلام کو پڑھنے والے سرکار دو جہاں، سرور عالم، سید الانبیاء، خاتم النبیین، وجہ تخلیق کائنات، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہو، کیا لذت ہوگی. اللہ اکبر. لہذا جو جاتا تھا وہ بھی دام الفت میں گرفتار ہو جاتا تھا. تو بہرحال اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ ملا خطرناک ہے، بس اس کو تو باہر نکالو، اس کو کالے پانی میں بھیجو. یہ ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا بہت اہم واقعہ ہے جس کو قرآن پاک نے ذکر فرمایا. اس کو نکالو ملا کو باہر یہاں سے، یہاں رہے گا دوسروں کو بھی ملا بنائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھانجے کو لیا، نے کہا ہم بھی چاہتے ہیں تمہاری دلکشی اور رانائیاں تو ہے. فرمایا وقالا، اب یہ زندگی کا دوسرے واقعے کی طرف آپ کا وہ ہو رہا ہے. فرمایا وقالا انی ذاہب الی ربی سیہدین. اب دوسرا واقعہ شروع ہوا آپ کا زندگی کا، جیسے میں نے عرض کیا آپ کے دو خاص واقعات ہیں جس کا قرآن پاک نے ذکر کیا. ایک تو یہ آگ میں ڈالے جانے کا، انہوں نے کہا یہ ملا پہ یہ جادو تو نہیں چل سکا. اور ہاں بات یاد آئی، ملا پہ یہ جادو تو نہیں چل سکا، ایک جادو بڑا چلتا ہے ملا پہ، اور وہ جادو یہ ہے کہ ملاؤں میں سے کسی ملا کو خرید لو، ایسے ملا کو کہتے ہیں پیٹو ملا، دین فروش ملا، ایسے ہوتے ہیں، پہلے بھی گزرے، اب بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے. اور وہ کس چیز پر فروخت ہوتے ہیں؟ ان کو ڈالڈا دیتے ہیں، یعنی کھانا پینا، یا ڈالر یا ڈارلنگ، تینوں میں ڈال ہے. لہذا ایسے ملا بھی ملیں گے، کوئی مفتی بھی ہوگا کسی فاحشہ عورت کے ساتھ سیلفیاں اور یہ سب چاہے کرے گا. دادا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ اتنا شور مچا ملا نے یہ کیا. یار تم ملا کو مزے نہیں لینے دیتے. اب ایک ملا مزے لے رہا ہے اس کو تو لینے دو یار، دفع کرو یار، کب تک بےچارا مزے کرے گا. تو ایسے ملا آتے رہتے ہیں جو دین فروش ڈالر اور ڈارلنگ کے عوض بکتے رہتے ہیں. پھر آج یہ الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں، چھوڑو یار وہ بےچارا ہے اس کام کے لیے، اس کو تو نوٹ سے مطلب ہے، اس کو ڈارلنگ سے مطلب، چھوڑ بھائی تو کر، جو دوسرے ملا ہیں ان سے مطلب رکھو. ایسے آتے رہیں گے اور کوئی تعجب نہیں ہے، ایسے ملا شاید حقیقی ملاؤں سے زیادہ ہوں، کوئی تعجب نہیں ہے اس میں. یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، فطروں کا زمانہ ہے، ایسا سب کچھ ہوگا. تو ایسے ملا بھی آتے رہتے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، پہلے سب بتا دیا تھا میں، کہ ملا ڈارلنگ بھی آئیں گے اور ملا ڈالر بھی آئیں گے. ہو سکتا ہے اس میں ایسا ملا بھی ہو جس کو ملا سمجھ رہے ہو مسلمان سمجھ رہا ہوں اور وہ مسلمان ہی نہ ہو، ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے بہت واقعات ہیں کہ وہ یہودی ہے عیسائی ہے اور ملہ بن رہا ہے، تلاوت بہت اچھی کرتا ہے اور مسئلے اور سب اس کو یاد ہیں، احادیث مبارکہ سب. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا ہو جی دین چھوڑ کے بیٹھ جا، یہ تو سب ہوتا رہے گا. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بھائی اس کو نکالو یہاں سے، یہی اب حل ہے اس کا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا انی ذاہب الی ربی، میں بھی اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، سیاحتی وہی میرے لیے رستے کھولے گا، لہذا آپ اس بستی سے آپ تشریف لے گئے اور مصر سے ہوتے ہوئے پھر ملک شام کی طرف تشریف لائے. آپ کی گھر والی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھی. وہ جو مصر کا بادشاہ تھا، جو وہ فرعون ان کا لقب ہوتا تھا، تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنی بیٹی جن کا نام ہاجرہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اپنی بیٹی دی حضرت سارہ کو خدمت کے لیے. دیکھیے سبحان اللہ کیسے عزت اور شرف کی چیز ہے، اس بادشاہ کے لیے اس نے اپنی بیٹی پیش کی، کوئی منصب کو پہچانا ہے، مرتبے کو پہچانا، سبحان اللہ. پھر وہ حضرت ہاجرہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبا کر دی، جن سے اللہ تعالی نے ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کو اللہ تعالی نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے ان کو ایک حلم والے حلیم المزاج بیٹے کی بشارت دی. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس کی تھی، کتنی 86، اس عمر میں اللہ تعالی نے اولاد عطا فرمائی. اس لیے بڈھوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ایک بڑے صاحب بھی ان کی عمر بھی 86 سال ہے، اگر کوئی رشتہ ہو تو بتا دیجئے گا. ہو سکتا ہے کوئی اور نسل چل پڑے، وہی نسل چل پڑے. تو بہرحال 86 برس کی عمر تھی اور غالباً انجیل میں یہ بات کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب 100 برس کے ہوئے تو اللہ تعالی نے اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ 100 برس. اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر تھی کے وقت، ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی اسماعیل علیہ السلام کے وقت میں 86 برس، 86 اور اس میں پوری 100 ہو گئی تھی، 100. یہ دو بیٹے عطا فرمائے. اور یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ بیٹا جو جس کی قربانی وہ اسحاق علیہ السلام تھے. اصل میں یہودیوں کو حسد بہت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا. تو وہ انہی کی اولادوں میں سے انبیاء علیہ السلام. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 10,000 پیغمبر گزرے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں، 10,000 پیغمبر گزرے. تو یہودیوں کو یہ تکلیف تھی کہ وہ پیغمبر بھی ہماری اسی نسل سے ہونا چاہیے تھا، لیکن جب دیکھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے آیا، یہی سے انہیں حسد ہوا. اور وہ جو یثرب کے قریب، مدینہ شریف کا پہلے نام یثرب تھا کہ وہاں قرب و جوار میں آ کر آباد ہوئے تھے، تو وہ اسی لیے کہ ان کو پتا تھا ایک نبی آنے والا ہے، تو جب دیکھا کہ وہ نبی تو بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل سے آیا، انہوں نے کہا بس نہیں ماننا. بس اس کو ہٹ دھرمی بولتے ہیں. اور یہ ہٹ دھرمی ایسی ہے جیسے ایک شخص آیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا جلدی سے مجھے کھانا دو، میرا مناظرہ ہونے والا ہے. اچھا وہ جلدی سے کھانا لائی کہ بھائی کھا. جانے لگا پوچھا رہے بھائی مناظرہ کس کی کا ہونے والا ہے؟ اس نے کہا ایک شخص کہتا ہے کہ بھینس کے سینگ ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ بھینس کے سینگ نہیں ہوتے. تو بیوی نے مسکرا کے کہا کہ تو تو ہر جائے گا. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ سینگ والی بھینس تیرے سامنے لا کے کھڑی کر دے گا, تو تو ہر جائے گا. تو وہ زور سے ہنسا. اس نے کہا میں پھر بھی جیت جاؤں گا. کہا وہ کیسے؟ کہا میں دیکھ کر کہوں گا نہیں, بھینس کے سینگ نہیں ہوتے. یہ ہے یہودی. اور اگر یہ صفت ہم بھی ہمارے اندر بھی ہو تو ہم بھی وہی ہیں. دیکھو نا, ہم لوگ دیکھ کے کہتے ہیں ہاں اچھا یہ ملا نے کہا, اچھا نہیں ہمارا حل بھی ہے نا, نہیں ماننا, بس کر لو جو کرنا ہے. ابھی ایک ایک گدا, اب وہ بھینس کے سینگ دیکھ کے بول رہا نہیں ہے تو اس گدے کو کیا بولے. تو یہ حال ہے. تو یہودیوں کا بھی یہی حال ہے, یہ بھینس کے سینگ نہیں ہوتے. تو بھرے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حلیم فرمایا, اسماعیل علیہ السلام کو. بہرحال آگے قصہ ہے, اس کو میں یہیں سٹاپ کرتا ہوں. عجیب قصہ ہے سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا, اور سٹاپ اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ ذرا مسائل پر گفتگو کرنی ہے. خدا نہ کرے وہ دن آئے 2 بجے میں بیان ختم کروں اور آپ کو اتنی جلدی چھٹی دوں. ارے اتنی جلدی اور جانے دوں میں تمہیں, ایک ہفتے بعد تو اتنی مشکل کی طرح پکڑ کے بیٹھتا ہوں, میرا پیٹ خراب نہیں ہو جائے گا. بہرحال ضروری ہے اب کچھ مسائل قربانی کے. نمبر ایک بات, تو یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, ان راتوں کی فضیلت. پہلی ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک, یہ جو 9 دن ہیں اور 9 راتیں ہیں, اس 9 دن کے روزے کی فضیلت ایسی ہے کہ ایک روزے کا اجر و ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے. اور 9ویں تاریخ جس کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے, اس 9ویں تاریخ کے روزے کا اجر و ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے اگلے پچھلے سال کے روزے کے برابر. اگلے پچھلے گناہوں کے کفارہ بھی فرمایا, اگلے سال پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بھی, اور فرمایا 2 سال کے روزے کے برابر. تو یہ 9 دن کے جو روزے ہیں گویا 10 سال کے روزے کے برابر اس کا اجر و ثواب ہو گیا. 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے. سال میں 5 دن ایسے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے. ایک یکم شوال, عید الفطر کا پہلا دن, اور دوسرے 4 روز 10, 11, 12, 13 ذوالحجہ کی, 10, 11, 12, 13 یہ 4 دن ہوئے نا, ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. تو یہ کل 5 دن ہو گئے کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے. تو یہ 9 دن کے روزے کی فضیلت سمجھ میں آ گئی نا, 1-1 سال کے روزے کے برابر, سبحان اللہ. اور اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ سارے روزے رکھیں, جتنی ہمت ہو بہرحال فائدہ اٹھایا جائے, فائدے کی چیز ہے, اجر ہے, کمانے کی چیز ہے, آخرت کی کمائی ہوگی. ایک بات. دوسری, اس کی رات کی فضیلت. اس کی ایک رات کی فضیلت شب قدر کے برابر ہے, سبحان اللہ. اتنی فضیلت والی راتیں ہیں یہ, والفجر وليال عشر, کہ یہ جو ان 10 راتوں کا ذکر کیا, یہ 10 راتیں بہت مبارک راتیں. دادا یہ راتیں منڈی میں گزارنے کے لیے نہیں ہیں. اور روزے سے پتا چل گیا کہ دن بھی منڈی میں گزارنے کے لیے نہیں ہے. منڈی جانا ہے, اپنی ضرورت کی چیز لینی ہے, ضرورت کی چیز لے آئے, بس اس جانور کی دیکھ بھال, اس کی پرورش کرے, اس کا کھانے پینے کا خیال کرے, اس میں اجر ہے, ثواب ہے, اور اس کے بعد عبادت میں لگے. سمجھ میں آ گئی نا جناب؟ ذوالحجہ کی نو دن کی روزے کی فضیلت اور اس کی رات کی فضیلت. اب آئیے قربانی کی طرف. قربانی کی فضیلت تو یہ ہے کہ جانور کے جتنے بال اتنی نیکیاں ملیں گی, اور اس زمانے میں یعنی 10, 11, 12 یہ تین دن میں, 12 کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے جتنا قرب نمازوں کے بعد, جتنا قرب غیر حاجی کو احراق دم سے ملتا ہے, یعنی خون بہانے سے جتنا قرب ملتا ہے, وہ کسی اور عبادت سے نہیں ملتا. نہایت اللہ تعالی سے قرب کا ذریعہ ہے یہ عبادت اس زمانے میں. اب رہی بات قربانی کا وجوب, کہ قربانی کس کے ذمے واجب ہے, وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس نقد کیش, چاہے وہ پاکستانی روپے کی صورت میں ہو, چاہے ڈالر کی شکل میں ہو, چاہے ریال کی شکل میں ہو وغیرہ ذالک, مختلف کرنسیاں, اور اسی کے ساتھ اس کے پاس تھوڑا سا سونا ہو. اگر ایک تولہ سونا کسی کے پاس موجود ہے اس پہ تو بچے سیدھی سیدھی قربانی ہے, آج کل تو 40,000 سے بھی زیادہ ہے. اور چاندی کی قیمت آج صبح میں نے ایک دوست سے پوچھی, انہوں نے مجھے 680 روپے بتائی ہے. 680 کا مطلب ہو گیا 35,700 روپے. 35,700 روپے اگر کسی کے پاس کیش, سونا, چاندی, مال تجارت اور اپنی ضروریات سے زائد چیزیں, ضرورت کی جو چیزیں وہ ضرورت سے زائد, یہ سب ملا کر اگر 35,700 روپے کی بن گئی تو اس کے ذمے قربانی ہے. ضرورت سے زائد کی ایک آسان سی مثال سمجھ لیجئے, وہ چیز, وہ برتن, وہ کپڑا جو سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہ ہوتا ہو وہ ضرورت سے زائد ہے. یہ آسان تعریف ہے, آپ سمجھ لیجئے. کہ بعض مرتا ایسے برتن ہوتے ہیں جو کبھی دعوت ہوتی ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں, کبھی عید پہ استعمال ہوتے ہیں, کبھی رمضان شریف میں استعمال ہوتے ہیں, ہر گھر کے مختلف حالات ہیں. کوئی کپڑا ایسا ہوتا ہے جو سال میں انسان ایک 3-piece سوٹ بنوا لیتا ہے, پھر ساری شادیوں میں اتنا رگڑتا ہے کہ سب کو یاد ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ وہی سوٹ ہے. وہ بھی کہتا ہے یار 3-piece سوٹ سے کیا لینا, ہمیں تو روٹی سے مطلب ہے, وہ بھی پرواہ نہیں کرتا. ہاں عورتوں کو ضرور پرواہ ہوتی ہے کہ یہی شرارہ اور غرارہ اگر سب تو سب نے دیکھ لیا. بہرحال تو یہ, اور میں پھر عرض کرتا ہوں یہ بات کہ یہ جو مسائل ہیں خدا کے لیے, اللہ کے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے انفرادی طور پر کسی عالم مفتی سے مشورہ کر کے اس سے سمجھ لے. میں اس وقت اجمالاً ذرا کان میں بات ڈالنے کے لیے, ہوشیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن یہ خدا کے لیے مسائل عالم اور مفتی سے بیٹھ کر اپنے لیے کہ مجھ پر قربانی ہے یا نہیں سمجھ لے. قربانی کا جانور, کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ قربانی کا جانور فربا ہونا چاہیے. فربا مانے صحت مند, لیکن ایسی فربگی, ایسا فربا جانور جس کو نہ آپ گود میں اٹھا سکتے ہیں اور نہ جس کو چلایا جا سکتا ہے. یہ تو فربا نہ ہوا, یہ تو مصیبت ہوا. اور ان جانوروں کو آج کل اچھا خاصا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جی 10 لاکھ کا بکرا, 40 لاکھ کی گائیں یا بیل, اور وہ چلنے پھرنے کے نہیں بس شو پیس کے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی دینی لحاظ سے. البتہ ایسا فربا اور صحت مند جو خوبصورت بھی ہو, جو چلتا پھرتا ہو اور مناسب قیمت میں ہو, اور جو ریاکاری کے لیے نہ ہو, تو بہرحال یہ اپنی حیثیت کے موافق مطلوب ہے, یہ مطلوب ہے. اور یہ بھی ذوق ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہم قربانی زیادہ کریں, یہ بھی ایک اچھا ذوق ہے. کیونکہ اس میں اسی زمانے میں جیسے میں نے عرض کیا اس سے نہایت قرب ملتا ہے. لیکن اس قربانی کو بجائے ایک جگہ جمع کرنے کے کہ ایک ہی شہر مثلا کراچی والے ہیں اور وہ ایک ہی جگہ 100-100 بکرے اور 50 گائیں کر رہے ہیں, تو ظاہر بات ہے وہ اس کا فائدہ ایک محدود جگہ پہنچے گا. اگر اس میں یوں کر لیں کہ اپنی ایک مناسب ضرورت اپنے لیے, دوستوں کے لیے, رشتہ دار, کچھ غربا کے لیے اپنے مقام پر کریں اور کچھ قربانیاں ملک کے دوسرے حصوں میں بھیج دیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ وہاں کے غربا کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا, تاکہ وہ فائدہ اس قربانی کے جانور کا دوسرے علاقے کے غربا کو بھی پہنچ جائے, اس کو اجر بھی مل جائے گا اور اس سے ان کو فائدہ بھی ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے ملک کے کراچی سمیت ہمارے ملک کے حصوں کا, غریبوں کا یہ حال ہے کہ وہ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے جو ان کو مل جاتا ہے تو وہ اس کو سکھا کے رکھ لیتے ہیں اور تھوڑا 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 اپنی ضرورت کے لیے, پیٹ کے لیے وہ کھاتے رہتے ہیں. یہ ہمارے ملک کے لوگوں کا حال ہے. لہذا بجائے ایک جگہ جمع کرنے کے اس کو تھوڑا سا پھیلا دے تاکہ اس کا نفع تھوڑا سا عام ہو جائے. اور میں ایک واقعہ ضرور سنایا کرتا ہوں کہ ایک صاحب نے قربانی کے 4 مہینے کے بعد خواب میں دیکھا کہ ان کے سب رشتہ داروں اور دوستوں کے بکرے جنت میں ٹہل رہے ہیں. اب یہ منتظر ہے, میرا بھی بکرا نظر آیا, ٹہلتے ٹہلتے دیکھا ایک جگہ ان کا بھی بکرا نظر آ گیا, لیکن وہ بیچارہ 3 ٹانگوں پہ کھڑا تھا. بڑا حیران فرشتے سے پوچھا, بھائی اس کی 4th ٹانگ کدھر ہے, یہ 3 ٹانگوں پہ سب کی 4 ٹانگیں لگی ہوئی. تو اس نے کہا کہ وہ جو 4th ٹانگ ہے وہ آپ کے ڈیپ فریزر میں رکھی ہوئی ہے. تو میرے پیارے دوستو یہ ذوق اچھا نہیں ہے کہ مہینوں 6-6 مہینے قربانی کے گوشت کھائے چلے جا رہے ہیں, تو یہ ذوق اچھا نہیں ہے. صحت یعنی طبی لحاظ سے, میڈیکل کے لحاظ سے یہ گوشت مضر ہے. یہ تو ہوا طب یونانی کے اعتبار سے, اور طب ایمانی سے یہ لالچ پر دلالت کرتا ہے, حرص اور لالچ پر, جو طب ایمانی کے اعتبار سے مطلوب نہیں ہے. لہذا اس کو استعمال کرے. چلو 1-1.5 مہینہ سمجھ میں آتا ہے کہ چلو کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اپنے لیے دوستوں کو بلاتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً, تو تھوڑا بہت تو اتنا سمجھ میں آتا ہے, لیکن مدتوں تک اس گوشت کو رکھنا یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, صحت ایمانی کے لیے بھی اور صحت یونانی کے لیے بھی, یعنی صحت جسمانی کے لیے بھی. اس لیے ریفریجریٹر والے کہتے ہیں, یار یہ جو سیزن ہے ہمارا, جو سب کو اپنے خراب ڈیپ فریزر, اس لیے اس کو ڈیپ فریزر کہتے ہیں, اتنی گہرائی میں گوشت ڈال دیں اپنا ہاتھ بھی نہ جا سکے, تاکہ مہینوں تک اس گوشت کو کھاتے رہیں. تو بہرحال یہ ذوق اچھا نہیں ہے, اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی. اس سے بہتر ہے کہ اس کو تقسیم کرے تاکہ اس سے نفع اور فائدہ اٹھا لیں. یہ ہے قربانی. اب ایک بڑی بات کہ بعض لوگ مقروض ہوتے ہیں, ان پر قربانی نہیں ہے, لیکن اس میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے قرض خواہ بھی ان کو ٹائم دیتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تھوڑا تھوڑا معاملہ چلتا رہتا ہے, وہ کچھ پیسے دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے. ایسے لوگ بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کے لوگ اگر ان کے قرض خواہوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو بہرحال وہ بھی قربانی کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ ایسا آدمی کہ جس کے ذمے قربانی نہیں ہے, نہ کسی کا لینا ہے نہ دینا ہے, نو ریسیویبلز نو پیبلز, لین دین کچھ نہیں ہے, لیکن بیچارہ جو کماتا ہے وہ کھاتا ہے, اب اگر اس کو قربانی کرنی ہے تو ادھار لینا پڑے گا. تو اس کے بارے میں حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد یہ ہے کہ اگر وہ ادھار لے کر, اس کو یہ استطاعت ہے کہ وہ ادھار چکا سکتا ہے, امید ہے, تو ایسا شخص اگر قربانی کر لے تو اس کی قربانی سے اس کو برکت ملے گی اور قبولیت کی امید ہے. یہ چند ضروری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, بہرحال یہ ذہن میں آ گئی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس عمل کو قبول فرمائے اور قربت کا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ بنائے. اور اس زمانے کے جیسے میں نے کہا روزے بھی کوئی رکھنا چاہے بہرحال ایک اچھی چیز ہے. اور بال اور ناخن کے متعلق ایک مستحب عمل ہے کہ مستحب جو قربانی جس کے ذمے ہو جو قربانی کر رہا ہے تو وہ اپنی بال وغیرہ اس زمانے میں قربانی ہونے تک نہ کاٹے تو ایک مستحب اور اجر ملے گا. لیکن بعض لوگوں کو عجیب دیکھا کہ سارا سال داڑھی کاٹتے ہیں اس زمانے میں داڑھی رکھ لیتے ہیں. تو ان کی خدمت میں ایک بات یہ کہنی ہے کہ یہ اس زمانے میں نہ کاٹنا مستحب عمل ہے اور پورا سال داڑھی منڈانا حرام ہے. یعنی داڑھی کا رکھنا واجب ہے اور شرعی مسئلے کے اعتبار سے واجب زیادہ قیمتی ہے. یعنی واجب سے یہ ہوگا کہ کرنے یا نہ کرنے پر گناہ کبیرہ ملے گا. یہ ہے واجب کے معنی. یعنی داڑھی منڈانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور مستحب کا یہ ہے کہ اگر کوئی نہ کرے تو زیادہ سے زیادہ اسے انڈا نہیں ملے گا. یہ معنی ہے. یعنی ڈنڈا تو نہیں پڑے گا لیکن انڈا بھی نہیں ملے گا. لیکن واجب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈنڈا پڑے گا تو بھائی ڈنڈے سے بچنا زیادہ ضروری نہیں انڈا کھانے سے. تو یہ ہے اس کا مسئلہ. پھر ہوتا یہ کہ اگر کسی آدمی نے مونچھیں رکھی یعنی مونچھیں صاف کی اور اس نے اسی دوران ناخن کاٹ لیے تو سب اس پر ایسے لان تان کرتے کہ جیسے اس نے گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ کر گناہ کر ڈالا. تو یاد رکھیے گا اس پر نکیر نہیں ہے. ایسے عمل پر نکیر کرنا جو مستحب ہو اس پر نکیر علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے. سخت مضر ہے کہ بھائی ایک آدمی مستحب عمل ہے اس سے ٹھیک ہے مونچھیں جو ہے اس نے رکھی مونچھیں بنا لی یا ناخن کاٹ لی تو اس میں کون سی ایسی بات ہے. تو ہر بات یہ ہر مسئلے کو اس کو اپنی جگہ پر رکھے. مستحب کو مستحب کی جگہ اور واجب کو واجب کی جگہ. لہذا روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے اس کو کرنا عبادت کی چیز ہے فضیلت کی چیز ہے کہ ایک رات سال کے روزے کا ثواب مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو ہمیں توفیق عطا فرمائے ان اعمال کی. اور ایک آخری بات یاد آ گئی قربانی کا مسئلے میں کہ یہ جو علماء نے اجتماعی قربانی کی ہے یہ جو کام شروع کیا یہ امت پر بڑا احسان ہے. میں تو اس کو احسان سمجھتا ہوں. جانور کی خریداری ان کی دیکھ بھال کی خواری پھر اس کے بعد قصائیوں سے معاملہ پھر اس گوشت کی تقسیم صحیح تقسیم پھر ان کو پہنچانے کی صرف کس بات پر. آپ کھال کو کیا سمجھتے ہیں کتنی قیمتی ہوگی کھال کی قیمت کیا ملے گی. اور پھر وہ کھال بھی ذرا آپ ان سے جا کر پوچھیں وہ کھال بھی نقد پیسے نہیں ملتے ادھار پہ بکتی ہے یہ وہ کھال. ذرا تحقیق کریں آپ جا کر اس پر یہ ڈالنا کہ ملاؤں نے کھال کے لیے قربانی کا سلسلہ شروع کیا بہت حماقت اور جہالت کی بات ہے. میں اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں بکرا نہیں بھائی گائے کی بو نہیں سونگنی قربانی کی چھری کون پھیرے جانور کو کون پالے فلیٹ میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے یہ ہم اپنی پوت کو رکھیں یا جانور کو رکھیں. تو یہ علماء نے اور پھر اتنی قیمت کہ جانور خریدو یا گائے بکرے کا خود انتظام کرو تو ایک مصیبت کہ کون اس کا حساب کتاب کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ یہ کام ان کے کر کے امت کے لیے آسانی کر دی صرف اس لیے کہ ہم اپنے فرض سے غافل نہ ہو جائے. کیونکہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ قربانی نہیں کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کا بھی حوصلہ ہوا چلو یار تھوڑے پیسے ہیں چلو ساری ذمہ داری فٹیک ان کی کیا کہتے ہیں ساری فٹیک ان کی اور ہمارا واجب ادا ہو جائے گا. تو بہرحال اس میں حصہ لینا ایسے علماء کے ساتھ جو کہ صحیح شرائط کے ساتھ کرتے ہوں ایسے ارے غیرے نہیں کیونکہ اتنے فلاحی ادارے اور یہ سب کام کرتے ہیں لیکن علماء اس کا خیال کرنے کی فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ امت کے لیے قربانی کے اس فریضے کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرمائے اور یا اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بھی عطا فرما ہمیں اس فرض کی واجب کی ادائیگی میں ہماری مدد فرما اور قبول بھی فرما اخلاص بھی عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ جو مسلمان عاشق بھی اللہ آپ کے کعبے میں جمع ہو رہے ہیں سارے عالم سے یا اللہ ان کے لیے حج میں آسانیاں پیدا فرما حج مقبول حج مبرور عطا فرما اور ہر شر سے اور ہر فتنے سے یا اللہ تعالیٰ اس طرح سے ماضی میں واقعہ مسلمان حاجیوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے یا اللہ تعالیٰ اہل شر اہل فتنہ نے جو کیے یا اللہ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل حال فرما، اور یا اللہ تعالیٰ ان کے حج کے فریضے میں آسانیاں، اور یا اللہ تعالیٰ اور شرف قبولیت اور اخلاص بھی عطا فرما، اور اس کو یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے، مسلمان حجاج کے لیے قبولیت کا، مغفرت کا بہانہ اور رحمتوں کا بہانہ فرما، اور اس کی یا اللہ تعالیٰ اس مقبولیت کو، رحمت کو اور مغفرت کو یا اللہ تمام مسلمانوں پر عام اور تام فرما، اور یا اللہ تعالیٰ سارے عالم میں جو حجاج اور جو مسلمان قربانی کے فریضے کی ادائیگی کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے لیے بھی اس میں آسانی پیدا فرما، اور اس کو ہم سب کو اخلاص بھی عطا فرما اور قبول بھی فرما، اور یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت اور بلبلا عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اور ایمان کو ہمارے کامل فرما، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ابراہیم علیہ السلام کے اس اخلاص اور ان واقعات کے صدقے میں ہم سب کو بھی اخلاص ابراہیمی عطا فرما اور قرب ابراہیمی عطا فرما، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ باطل خداؤں سے اور جو خواہشات کو ہم نے خدا بنایا ہوا ہے ان سے ہم سب کی اپنے کرم سے حفاظت فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمارے لیے شریعت و سنت پر عمل کرنا آسان فرما دیجئے، اور یا اللہ ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی اور اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے.